سورة العنکبوت، سورہ عنکبوت کا تعارف. مقام نزول، سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں. عنکبوت نام رکھنے کی وجہ، عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بتلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے. سورہ عنکبوت کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت و آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے. نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا. نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا. نمبر 3، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی. نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا. نمبر 5، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے. نمبر 6، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے. نمبر 7، کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا. سورہ قصص کے ساتھ مناسبت، سورہ عنکبوت کی اپنے سے ماں قبل سورت قصص کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں عاجزی کرنے والے متقی لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا اچھا انجام بیان ہوا ہے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کے قول کا رد کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں بھی حشر کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے. تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ عنکبوت میں مسلمانوں کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
ترجمہ، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے؟ ارشاد فرمائے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں شدید تکالیف، مختلف اقسام کے مصائب، عبادات کے ذوق، شہوات کو ترک کرنے اور جان و مال میں طرح طرح کی مشکلات سے آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے. نمبر 1، یہ آیت اور حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت تک محض اقرار کافی نہیں. اس پر ان صحابہ کرام علی رضوان نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے. مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے لڑائی کی. ان میں سے بعض حضرات شہید ہو گئے اور بعض بچ کر مدینہ منورہ آئے. ان کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے. نمبر 2، یہ آیتیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے. نمبر 3، یہ آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں. یہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محجع شہداء کے سردار ہیں، اور اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پھر ان کو تسلی فرمائی۔ ہر مسلمان کو اس کی ایمانی قوت کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہاں آزمائشوں سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ نمبر دو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس امت سے پہلے لوگوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ صدق و وفا کے مقام میں ثابت اور قائم رہے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ضرور ضرور ایمان میں جھوٹوں کو بھی دیکھے گا، اور ان میں سے ہر ایک کا حال ظاہر فرما دے گا۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام امتوں میں کئی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، لہٰذا اس کے برخلاف ہونے کی توقع رکھنا جائز نہیں۔ اور یاد رہے کہ اس امت سے پہلے لوگوں پر انتہائی سخت آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں، لیکن پہلے لوگوں نے ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کیا اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ یوں ہی ہم پر بھی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ سابقہ لوگوں کی طرح صبر و ہمت سے کام لیں اور اپنے دین کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الا ان نصر اللہ قریب۔
ترجمہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔
ترجمہ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے کہ ہم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر مصائب کی حد ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لیے گھڑا کھودا جاتا، پھر اس گھڑے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے، پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے دو حصے کر دیے جاتے، بعض پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی جن سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا جاتا، اس کے باوجود وہ مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار صنعاء سے حدرہ موت تک سفر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر مصائب و علام آئے تو ان پر صبر کرنے اور دین اسلام کے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
ترجمہ، یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟
وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں؟
ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، جو لوگ شرک اور گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا نہ دے سکیں گے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور وہ یہ سمجھ کر کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔
ترجمہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔
من كان يرجو لقاء الله،
جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اس کا معنی یہ کہ جو شخص دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب لیے جانے سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کی امید رکھتا ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اقوال کو سننے والا اور ان کے افعال کو جاننے والا ہے۔
وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
ترجمہ، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔
وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ،
اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کر کے یا نفس و شیطان کی مخالفت کر کے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صابر اور قائم رہ کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب اسے ہی ملے گا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے اعمال اور عبادات سے بے پرواہ ہے، اور اس کا بندوں کو کوئی حکم دینا اور کسی چیز سے منع فرمانا محض ان پر رحمت و کرم فرمانے کے لیے ہے۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔
ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اس سے پہلی آیت میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور اب یہاں سے نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں
کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ وَوَسْوَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ شان نزول، یہ آیت اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حمنا بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ کرام علی مردوان میں سے تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا، تو نے یہ کیا نیا کام کیا؟ خدا کی قسم، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں، اور یوں ہمیشہ کے لیے تیری بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک دن رات نہ کھایا نہ پیا اور نہ سائے میں بیٹھی، اس سے کمزور ہو گئی۔ پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانے ہوں اور ایک ایک کر کے سبھی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں تو کھانے پینے لگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے۔ کافر والدین کے حقوق سے متعلق دو شرعی احکام، اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کا مادری پدری حق ضرور ادا کرنا چاہیے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اسی مناسبت سے یہاں کافر والدین کے حقوق سے متعلق دو شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، کافر والدین کا نفقہ بھی مسلمان اولاد پر لازم ہے۔ نمبر 2، اگر کافر ماں باپ بت خانے وغیرہ سے گھر تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں گھر تک چھوڑے، اور اگر وہ گھر سے بت خانے وغیرہ تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ گھر تک چھوڑنا گناہ نہیں اور بت خانے چھوڑنا گناہ ہے۔ شرعی احکام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ دار کا کوئی حق نہیں، لہذا اولاد پر لازم ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت کے بغیر صرف ماں باپ کے کہنے پر شرعی احکام مثلا روزہ وغیرہ رکھنا نہ چھوڑے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، ان کے کبیرہ کا وبال ان پر ہے، مگر اس کے سبب امور جائزہ میں ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعۃ لاحد فی معصیۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں ان سے بنرمی و ادب گزارش کرے، اگر مان لے بہتر، ورنہ سختی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے لیے دعا کرے، اور ان کا یہ جاہلانہ جواب دینا کہ یہ تو ضرور کروں گا یا توبہ سے انکار کرنا دوسرا سخت کبیرہ ہے، مگر مطلقاً کفر نہیں، جب تک کہ حرام قطعی کو حلال جاننا یا حکم شرع کی توہین کے طور پر نہ ہو، اس سے بھی جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی۔ ہاں اگر معاذ اللہ یہ انکار بر بجائے کفر ہو تو وہ مرتد ہو جائیں گے، اور مرتد کے لیے مسلمان پر کوئی حق نہیں۔ شرعی احکام کے مقابلے میں ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے شرعی حکم اوپر بیان ہوا، اور ان کے علاوہ دیگر افراد جیسے سیٹ، افسر، حاکم وغیرہ سے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کہے تو اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ یہاں اسی سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور میں ہر مسلمان آدمی پر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے، اور اگر وہ گناہ کا حکم دے تو نہ اس کی سنی جائے اور نہ اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں ہے۔ نمبر 3، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ افسوس، فی زمانہ اس حوالے سے مسلمانوں کی صورتحال انتہائی نازک ہے، اور دنیاوی منفعت کے حصول اور دنیا کے نقصان سے بچنے کی خاطر اپنے سیٹ، افسر، حاکم اور دیگر لوگوں کی وہ باتیں بے دھڑک مانتے چلے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے علم اور تحقیق کی بنا پر تو کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا شریک ہونا محال ہے، اور جہاں تک علم کے بغیر محض کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شریک ماننے کا معاملہ ہے، تو جس چیز کا علم نہ ہو اسے کسی کے کہنے سے مان لینا تقلید ہے، اور توحید کے قطعی دلائل ہوتے ہوئے محض تقلید سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان لینا انتہائی مذموم اور قبیح ہے۔ لہٰذا اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، حتیٰ کہ والدین کی بھی اس معاملے میں ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین۔
ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ارشاد فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم انہیں نیک بندوں کے زمرے میں داخل کریں گے اور ان کا حشر نیک بندوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم ہیں۔ قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ حشر، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو اور اس دن اسے نیک بندوں کی معیت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے توحید و رسالت پر ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن نیک بندوں کے گروہ میں داخل فرما دے گا اور ان کے ساتھ ہی اس کا حشر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔
ترجمہ: اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں اور کھلے کافروں کا ذکر ہوا اور ان کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو نہ مخلص ایمان والے ہیں اور نہ کھلے کافر بلکہ منافق ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کفار کا ستانا، تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور جیسا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا ایسا مخلوق کی ایزا سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے ایمان ترک کر دیتے اور کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کے رب عز و جل کے پاس سے کوئی مدد آ جائے، مثلاً مسلمانوں کو فتح نصیب ہو یا انہیں دولت ملے، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے ہم یقیناً ایمان اور اسلام میں تمہارے ساتھ تھے اور تمہاری طرح دین پر ثابت و قائم تھے، تو ہمیں بھی اس میں شریک کرو، کیا اللہ تعالیٰ اسے خوب نہیں جانتا جو کفر یا ایمان تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں میں موجود کفر اور ایمان اچھی طرح معلوم ہے، اور وہ ان منافقوں کے نفاق کو بھی جانتا ہے۔
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔
ترجمہ: اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو ظاہر کر دے گا جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور آزمائش و مصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت و قائم رہے، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے گا جو منافق ہیں اور انہوں نے مصیبت کی وجہ سے اسلام ترک کر دیا، اور دونوں فریقوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ مصائب و آلام میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب۔ اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ دین کی وجہ سے آنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے، اور مصائب و آلام کی وجہ سے سرمایہ آخرت یعنی ایمان کو ہرگز ضائع نہ کر دے، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی اس قیمتی ترین دولت کی بھرپور حفاظت کرے۔ ایسی حالت میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کائنات کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو راہ خدا میں آنے والی تکلیفوں اور ان پر ان عظیم ہستیوں کے صبر کرنے کو یاد کرے تاکہ دل کو تسلی ہو، تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو اور ایمان و اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہو۔ ترغیب کے لیے یہاں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مخلص اور جانصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو راہ خدا میں آنے والی تکالیف کی جھلک اور ان کے صبر کا حال سماعت کیجیے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایزا رسانیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاہن، جادوگر، شاعر اور مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ معاذ اللہ، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذل مجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکے کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو ایک دم قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات پہ اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایزا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، اور کفار مکہ نے ان غریب مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور ایسے ایسے روح فرسا اور جانسوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مخلص مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کے ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، اس وقت ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ریت پر پیٹ کے بر لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ الغرض سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بےکس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑی، مگر ایک بھی مخلص مسلمان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔
ترجمہ، اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا، کفار مکہ نے قبیلہ قریش میں سے ایمان لانے والوں سے کہا تھا کہ تم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت پہنچے گی اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور تمہارے گناہ ہماری گردن پر، یعنی اگر ہمارے طریقے پر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری گرفت فرمائی اور عذاب کیا تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی انتہائی نفیس تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وقت آنے پر وہ لوگ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ ارشاد فرمائیں کہ مسلمانوں سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا کہنے والے کفار کا اپنا یہ حال ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور کفر و گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہی لوگ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ضرور ان سے ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ بہتان کیوں تراشے اور کس دلیل کی وجہ سے انہوں نے بہتان لگائے۔ یاد رہے کہ کافروں کے اعمال اور بہتان سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے باوجود کافروں سے جو سوال ہوگا وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ ہوگا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے ہوگا۔ دوسروں کو گمراہ اور گناہوں میں مبتلا کرنے کا انجام: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو خود گمراہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف بلاتا ہو تو اسے اپنی گمراہی کا گناہ اور اس کی سزا تو ملے گی، البتہ اس کے ساتھ ان لوگوں کی گمراہی کا گناہ اور سزا بھی اسے ملے گی جنہیں اس نے گمراہ کیا تھا، اور گمراہ ہونے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ آئے گی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا ہونے کے مواقع فراہم کرتے اور انہیں طرح طرح کے دنیاوی منافع اور فوائد بتا کر گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان سے مقصود حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تکلیفوں اور اذیتوں پر تسلی دینا ہے جو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو پہنچا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 یعنی 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایزاؤں پر صبر کیا۔ جب وہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور مسلسل تکذیب کرتی رہی تو اس قوم کو طوفان کے عذاب نے پکڑ لیا اور وہ غرق کر دیے گئے، اور وہ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ لہذا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کچھ غم نہ کریں اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ حضرت نوح نے 950 برس تک تبلیغ فرمائی، لیکن اس طویل مدت میں ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کم مدت کی دعوت سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایمان سے مشرف ہو چکی ہے۔
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
ترجمہ: تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ،
تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے، اور اس کشتی کو ہم نے سارے جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی بنا دیا تاکہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کر سکیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ کشتی طویل عرصے تک جودی پہاڑ پر باقی رہی۔
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ
فَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
ترجمہ: اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وہ ابراہیم، اور ابراہیم کو یہاں سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا. جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے معاملے میں اس سے ڈرو، اگر تم اچھے اور برے میں تمیز کرنا جانتے ہو تو سن لو، یہ عبادت اور ڈرنا تمہارے لیے اس کفر سے بہتر ہے جسے تم اختیار کیے ہوئے ہو اور اپنے گمان میں اسے صحیح سمجھ رہے ہو.
انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
ترجمہ: تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گرو جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوچھتے ہو. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کو پوچھتے ہو اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہہ کر نرا جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک تم اللہ تعالیٰ کی بجائے جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، تو تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کرو کیونکہ وہی رزق دینے والا اور ہر ایک تک اس کی روزی پہنچانے کی قدرت رکھنے والا ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں، اور اس کے شکر گزار بنو کیونکہ وہی تمہیں رزق عطا فرما کر تم پر احسان فرماتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخرت میں اسی کی طرف تم دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرو، اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے اور میری بات نہ مانو گے تو اس سے میرا کوئی نقصان نہیں، میں نے راہ دکھا دی اور معجزات پیش کر دیے جس سے میرا فرض ادا ہو گیا، اس پر بھی اگر تم نہ مانو تو تم سے پہلے کتنے ہی گرو اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا چکے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور عاد و ثمود وغیرہ، ان کے جھٹلانے کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اگر تم بھی اسی روش پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا.
اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر.
ترجمہ: اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ممکن ہے کہ اس آیت سے لے کر آیت نمبر 23 تک کا کلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرنے کے دوران ان آیات میں کفار مکہ کو نصیحت کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، کہ پہلے انسان کو نطفہ بناتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی صورت دیتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، اس طرح درجہ بدرجہ اس کی تخلیق کو مکمل کرتا ہے، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک پہلی بار پیدا کرنا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے.
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ان اللہ علی کل شیء قدیر.
جمع، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قل سیروا فی الارض، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یا اے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کافروں سے فرما دیں تم زمین میں چل کر سابقہ قوموں کے شہروں اور آثار کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلے کیسے بناتا پھر موت دیتا ہے، تاکہ تم مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی فطرت کے عجائبات کی معرفت حاصل کر سکو۔ پلیز جب یہ معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی دشوار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی قدرت کے نظاروں جیسے دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کے دیگر عجائبات کی سیر کرنا بھی عبادت ہے۔
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔
ترجمہ، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی وجہ سے جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اپنے فضل کی بنا پر جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ ارے لوگوں، تم قیامت کے دن اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کے حساب سے سزا یا جزا جو چاہے دے گا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے کافروں، نہ تم زمین میں اپنے رب عزوجل کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، الغرض اس سے بچنے اور بھاگنے کی کہیں کوئی جگہ نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہ زمین والے اللہ تعالیٰ کے حکم اور قضا سے کہیں بھاگ سکتے ہیں، اور نہ آسمان والے ایسا کر سکتے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیتوں میں خطاب کفار سے ہوتا ہے کہ اے کافروں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ یا ایسی آیات میں یہ مراد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا کوئی ایسا حمایتی یا مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری حمایت اور مدد کر سکے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے مددگار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عطا سے ان کی مدد اور شفاعت فرماتے ہیں۔
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔
ترجمہ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، وہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، یعنی جو لوگ قرآن مجید اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہ لائے، وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، اور وہ اپنے کسی نیک عمل کی جزا و ثواب کے قائل نہیں، کیونکہ جب وہ قیامت اور جنت کے ہی منکر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جزا کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔
ترجمہ، تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کی اور نصیحتیں فرمائیں، تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یا سرداروں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہا؟ بہرحال کچھ کہنے والے تھے اور کچھ اس پر راضی ہونے والے، اس لیے وہ سب کہنے والوں کے حکم میں ہیں۔ ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے پر اتفاق کر لیا، اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلامتی والی بنا کر انہیں بچا لیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ضرور عجیب عجیب نشانیاں ہیں، جیسے آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا، اور اس جگہ گلشن پیدا ہو جانا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم وقفے میں ہونا وغیرہ۔
وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔
ترجمہ: اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت یعنی معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ وقال، اور ابراہیم نے فرمایا، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کفار سے فرمایا کہ تم نے کسی دلیل کے بغیر صرف بتوں سے دوستی کی وجہ سے انہیں اپنا معبود تو بنا لیا، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ محض نام کی ظاہری دوستی بھی صرف دنیا کی زندگی تک رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کا انکار کر دو گے اور تمہارے معبود تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے، تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو گے، بت کہیں گے کہ تم لوگوں نے میری عبادت کر کے مجھے جہنم میں ڈلوا دیا، اور تم کہو گے کہ ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے گمراہ کر کے تم نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تم لان تان کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرو گے لیکن دور نہ ہوگے، بلکہ جس طرح دنیا میں اکٹھے تھے اسی طرح جہنم میں بھی اکٹھے کر دیے جاؤ گے، اور جہنم کی آگ تمہاری آگ کی طرح نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور میری مدد فرمائی، بلکہ تم جہنم کی آگ میں ہی رہو گے اور اس میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کفار سے فرمایا میں نے تمہارے سامنے تمہارے مذہب کا باطل ہونا بیان کیا اور تم سے اس کا کوئی جواب بھی نہ بن پڑا، پھر بھی تمہارا بتوں کی پوجا پر قائم رہنا صرف اندھی تقلید ہے، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے جدا ہو، یا تمہاری اور تمہارے آبا و اجداد کے مابین دوستی ہے، تم ان کے وارث ہوئے، تم نے ان کے عقیدے کو اختیار کر لیا اور ان کی جہالت و گمراہی کو مضبوطی سے تھام لیا، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ سردار اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے، اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا کہ وہ تمہیں جہنم سے نکال دے جس طرح مجھے تمہاری بھڑکائی ہوئی آگ سے نکالا گیا۔
فَآمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
ترجمہ: تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطُ، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے صحیح سلامت تشریف لائے تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے اور اتنا عظیم و شان معجزہ دیکھنے کے باوجود آپ کی قوم ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر بزد رہی، تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آیت وقال انی مہاجر الی ربی، سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، بوقت حاجت ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر دو، ایسی جگہ چلا جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے تو اس کے حق میں یہاں وہاں سب برابر ہے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
ترجمہ، اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مزید وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آپ کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آپ کے پوتے ہیں عطا فرمائے، اور ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پر فائز ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور کتاب سے توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف مراد ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا کہ انہیں پاکیزہ اولاد عطا فرمائی، نبوت ان کی نسل میں رکھی، کتابیں ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی جو ان کی اولاد میں ہیں، اور ان کو مخلوق میں محبوب اور مقبول کیا کہ تمام ملتوں اور دینوں والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کو فخر جانتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے اختتام تک درود پڑھا جانا مقرر کر دیا۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوں گے جن کے درجے بہت بلند ہوں گے۔
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ تُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتِّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔
ترجمہ، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے عرض کی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولوطا، اور لوط کو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ گیروں کو قتل کر کے اور ان کے مال لوٹ کر لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف گزرنا موقوف کر دیا تھا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ بدفعلی کے علاوہ ایسے ذلیل افعال اور حرکات کے عادی تھے جو عقل اور عرفی دونوں طرح سے کبھی اور ممنوع تھے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسرے کو کنکریاں مارنا، راستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، مذاق اڑانا، گندی باتیں کرنا اور ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انہیں ملامت کی تو ان کی قوم نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ کہا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال کبھی ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ قالا، عرض کی۔ جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قوم کے راہ راست پر آنے کی کچھ امید نہ رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، عذاب نازل ہونے کے بارے میں میری بات پوری کر کے ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
ترجمہ: جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں، فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے. فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے آئے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے کفر اور طرح طرح کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اس میں تو حضرت لوط بھی موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے مقرب بندے ہیں، پھر تم اس شہر والوں کو کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا جو کوئی شہر میں ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہے اور ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے غافل نہیں، ہم ضرور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے، البتہ ان کی بیوی کو نجات نہیں دیں گے کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے ہے. یہاں فرشتوں نے نجات دینے کی نسبت اپنی طرف کی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے خاص بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں کیونکہ نجات دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ہم نجات دیں گے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ سے نجات دیتے ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جنت دیتے ہیں اور حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشائی کرتے ہیں.
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
ترجمہ: اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہیں قوم کے افعال و حرکات اور ان کی نالائکی کا خیال کر کے فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہ کر سکنے کے سبب غمزدہ ہوئے. اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ قوم سے نہ ڈریں اور نہ ہمارے بارے میں یہ سوچ کر غمگین ہوں کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کریں گے، ہم فرشتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نازل ہونے والے عذاب سے بچانے والے ہیں، البتہ آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے کیونکہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہے اور اسے بھی بقیہ لوگوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اسی پر قائم تھے. چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل خانہ میں سے ان پر ایمان لانے والوں اور دیگر مومنوں کو بچا لیا گیا اور باقی لوگوں کو انتہائی دردناک عذاب سے ہلاک کر دیا گیا. آیت وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا سے معلوم ہونے والے احکام. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی: نمبر ایک، مہمان کی حفاظت اور توقیر میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر دو، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کو نہیں بھی پہچانتے، البتہ یاد رہے کہ جب وحی نازل ہونے کے وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کو ضرور پہچانتے ہیں، اگر اس وقت بھی نہ پہچانے تو وحی قطعی نہ رہے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کو آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور بچاتے بھی ہیں.
وَلَقَدْ تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
ترجمہ: اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً, اور بے شک ہم نے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا. بے شک ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے روشن نشانی کو باقی رکھا جو اپنی عقل غور و فکر کرنے میں استعمال کرتے ہیں. اس نشانی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ روشن نشانی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ویران مکان ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس قوم کا عجیب و غریب واقعہ ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ روشن نشانی سے مراد وہ پتھر ہیں جو ان پر برسے تھے, اور ان پتھروں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. یہ عرصہ دراز تک باقی رہے, اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے انہیں دیکھا تھا.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
ترجمہ: مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا, اے میری قوم, اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا, تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں جنہیں ہم نے ان کے ہم قوم مدین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو انہوں نے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا, اے میری قوم, صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے ایسے افعال بجا لاؤ جو آخرت میں ثواب ملنے اور عذاب سے نجات حاصل ہونے کا باعث ہوں, اور تم ناپ تول میں کمی کر کے مدین کی سرزمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور اپنے فساد سے باز نہ آئے تو انہیں زلزلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا, یہاں تک کہ ان کے گھر ان کے اوپر گر گئے, اور صبح تک ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردے بے جان پڑے رہ گئے.
وعاداً وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانو مستبصرین.
ترجمہ: اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا, اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے, اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا حالانکہ وہ سمجھدار تھے. وعاداً وثمود, اور عاد اور ثمود کو ارشاد فرمائے کہ ہم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ثمود کو ہلاک کیا. اے مکے والو, ان قوموں کا ہمارے عذاب سے ہلاک ہونا تمہارے لیے اس وقت ظاہر ہو چکا جب تم اپنے سفروں کے دوران ہجر اور یمن میں موجود ان کی رہائش کے مقامات سے گزرے ہو, اور شیطان نے ان قوموں کے کفر اور گناہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے, اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا حالانکہ وہ لوگ سمجھدار تھے, عقل رکھتے تھے اور حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور باطل پر ہی قائم رہے.
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
ترجمہ: اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا, اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے, تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے. وقارون وفرعون وحامان, اور قارون اور فرعون اور حامان کو, یعنی قارون فرعون اور حامان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا, اور بے شک ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روشن نشانیاں لے کر آئے, تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا, اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے, بلکہ ہمارے عذاب کا حکم ان تک پہنچ کر رہا اور وہ ہلاک کر دیے گئے. آیت وقارون وفرعون وحامان سے معلوم ہونے والے مسائل. اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک, یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو صرف زکات کا انکار کرتا تھا فرعون اور حامان کے ساتھ ذکر فرمایا, جو سارے دینی امور یعنی توحید و نبوت وغیرہ کا انکار کرتے تھے, اس سے معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے والا ویسا ہی کافر ہے جیسے ساری باتوں کا منکر کافر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکروں پر جہاد کا حکم دے دیا اور مسلمہ کذاب کی قوم پر جہاد فرمایا، کیونکہ وہ مسلمہ کو نبی مان کر مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر دو، یہاں قارون کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاندانی شریف تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو نسبی اور خاندانی عزت و شرافت عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے کفار قریش کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم ابراہیمی ہونے پر فخر نہ کرو بلکہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب کے لیے تیار رہو۔
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
ترجمہ، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اس آیت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ سابقہ قوموں میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا۔ اس کے بعد سابقہ قوموں پر آنے والے مختلف عذابات میں سے چار عذاب بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ بھیجا، یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی جنہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہلاک کیا گیا اور یہ پتھر تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے۔ نمبر دو، کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود تھی جو ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کی گئی۔ نمبر تین، کسی کو زمین میں دھسا دیا، اس عذاب میں مبتلا ہونے والے قارون اور اس کے ساتھی تھے۔ نمبر چار، کسی کو ڈبو دیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان لوگوں پر ظلم کرے کیونکہ وہ کسی کو گناہ کے بغیر عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ہاں وہ خود ہی نافرمانیاں کر کے اور کفر و سرکشی کو اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور اسی بنا پر وہ طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے۔
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔
ترجمہ، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کی بجائے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ اس سے گرمی دور کر سکتا ہے، نہ سردی، نہ گرد و غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی دنیا و آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ مکڑی کے جالے رزق میں تنگی کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری کا باعث ہوتا ہے۔
ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔
ترجمہ، بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، یعنی بت پرست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی،
اور اللہ تعالیٰ ہی عزت والا حکمت والا ہے، تو کسی عقل مند انسان کے شایان شان یہ بات کب ہے کہ وہ عزت و حکمت والے قادر اور مختار رب تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بے علم اور بے اختیار پتھروں کی پوجا کرے؟
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔
ترجمہ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ،
اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ کفار قریش نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اس پر انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں جو مثال بیان کیے جانے کی حکمت کو نہیں جانتے، کیونکہ مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال بیان کرنا حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔
اور یہاں چونکہ بت پرستوں کے باطل اور کمزور دین کی کمزوری اور بتلان بیان کرنا مقصود ہے، لہذا اس کے اظہار کے لیے یہ مثال انتہائی نفع مند ہے، اور ان مثالوں کی خوبی، نفاست، عمدگی، ان کے نفع اور فوائد اور ان کی حکمت کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور علم عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ یہاں بیان کی گئی مکڑی کی مثال نے مشرک اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا۔
خلق اللہ السماوات والأرض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔
ترجمہ، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔
خلق اللہ السماوات والارض بالحق،
اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں بنایا بلکہ حکمت کے تحت بنایا ہے، اور بے شک ان دونوں کی تخلیق میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور یکتائی پر دلالت کرنے والی نشانی ضرور موجود ہے۔ یاد رہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف مومن ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں انہی کا ذکر ہوا، اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ سب کے لیے عبرت ہیں۔
اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔
ترجمہ، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ،
اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے واضح نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر فائز تھے، انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قائم کرنے میں انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی قومیں گمراہی اور جہالت سے نہ بچ سکی، یوں آپ کے دل کو تسلی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت اور ترغیب، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ اور اس کی ترغیب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی آیات و معانی میں غور و فکر کرنے اور اس میں ذکر کیے گئے واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی ہے۔ نماز بے حیائیوں اور شرعی ممنوعات سے روکتی ہے۔ آیت میں بیان ہوا کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ یہاں اسی سے متعلق دو روایات سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، مثلا نماز کے ارکان و شرائط کو ان کے حقوق کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوتی اور نماز کی ادائیگی غفلت سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری نماز تو ہے لیکن حقیقی اور کامل نماز نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائے تو اس طرح نماز ادا کیا کرے جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں نماز سے متعلق حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کے احوال پر مشتمل چار واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ نمبر دو، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ نمبر تین، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فرماتے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ نمبر چار، حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ شریف کو آنکھوں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ اور سجدہ ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اسی پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز کو ہمارے حق میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کے فوائد و برکات۔ آیت میں تلاوت و نماز دونوں عبادتوں کا ذکر ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی ایسی عبادتیں ہیں جن کے فوائد و برکات شمار نہیں کیے جا سکتے، اور جب بندہ اللہ عزوجل کا پاکیزہ کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور بندہ خود اپنے دل میں ایک عجیب لذت محسوس کرتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں لوگوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں، اور احکام بھی، اخلاقیات کی تعلیم بھی ہے اور آداب زندگی بھی۔ یہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے، اس کے اسرار ختم نہیں ہو سکتے اور اس کے عجائبات بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، نیز یاد الہی سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل ذکر الہی ہی ہے۔ مثلا نماز اصل میں یاد الہی کے لیے ہے، یہی حال بقیہ تمام عبادات کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ نیز اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل، آیت کی مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر مشتمل دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب عزوجل کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں شہید مارے۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے بندے کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ بلند ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کر دیں، حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر وغیرہ نیک اعمال کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ تمہیں ان اعمال پر بہترین جزا دے گا۔ ظاہر و باطن تمام احوال میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب۔ علم الہی کے متعلق مذکورہ بالا قسم کی آیات عموماً اس مفہوم کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر بندے کے ہر ظاہری باطنی عمل کو جانتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچے اور اپنے ظاہری باطنی تمام احوال میں نیک اور اچھے اعمال کرنے میں مصروف رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے، تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا عمل جانتا ہے، وہ گناہوں اور برے اعمال سے بچے اور تنہائی میں بھی طاعات، عبادات اور بطور خاص نماز کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ونحن له مسلمون۔
ترجمہ، اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر، سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو، ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن،
اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہاری اہل کتاب سے بحث ہو تو بہترین انداز سے بحث کرو، جیسے انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے دعوت دے کر اور حجتوں پر آگاہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ یوں ہی بحث کے دوران وہ سختی سے پیش آئیں تو تم نرمی سے پیش آؤ، وہ غصہ کریں تو تم حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں کہ زیادتی میں حد سے گزر گئے، عناد اختیار کیا، نصیحت نہ مانی، نرمی سے نفع نہ اٹھایا، تو ان کے ساتھ سختی اختیار کرو۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اہل کتاب جو ذمی ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب تمہاری بحث ہو تو احسن طریقے سے بحث کرو، البتہ ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا اور ذمے سے نکل گئے اور جزیہ دینے سے منع کر دیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو ان سے جھگڑنا تلوار کے ساتھ ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے دینی امور میں بحث کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنے کا جواز اور اسی طرح علم کلام سیکھنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر کافروں کے ساتھ دینی امور میں بحث اور مناظرہ کرنا ان علماء کا کام ہے جو ان کے باطل عقائد و نظریات کا بہترین اور مضبوط دلائل کے ساتھ رد کر سکتے ہوں اور ان کی طرف سے دین اسلام اور اس کی تعلیمات و احکام پر ہونے والے اعتراضات کا انتہائی تسلی بخش جواب دے سکتے ہوں اور مناظرے کے فن میں بھی خوب مہارت رکھتے ہوں۔ جو عالم ایسی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اسے اور بطور خاص عام لوگ جنہیں عقائد و نظریات کی تفصیلی دلائل سے معلومات ہونا تو دور کی بات، فرض عبادات سے متعلق شرعی احکام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتے، انہیں یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کفار سے دینی امور میں بحث مباحثہ کرنا حرام ہے اور ان لوگوں کا یہ سوچ کر بحث کرنے کی جرت کرنا کہ ہم اپنے دین، عقیدے اور نظریات میں انتہائی مضبوط ہیں، اس لیے یہودیوں، عیسائیوں یا کسی اور کافر سے دینی امور میں بحث کرنا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، دین و ایمان کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی خطرناک اقدام ہے اور ایسا شخص غیر محسوس انداز میں ایمان کے دشمن شیطان کے انتہائی خوفناک وار کا شکار ہے۔ اگر یہ شخص اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتا اور قیامت کے دن جہنم کے ابدی عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو ان سے ہرگز بحث نہ کرے، ورنہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں شیطان کے کارندے لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے میں مصروف عمل ہیں اور انتہائی منظم انداز میں مسلمانوں کے دلوں سے دین اسلام کی محبت اور اس دین کی طرف لگاؤ کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین و ایمان کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے اسے بے دھڑک خطرے پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی فکر کرنے اور اس کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی جب اہل کتاب تم سے اپنی کتابوں کا کوئی مضمون بیان کریں تو ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اہل کتاب اپنی کتابوں کا مضمون بیان کریں تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جب اہل کتاب کسی شخص سے اپنی کتابوں میں موجود کوئی مضمون بیان کریں تو اسے سننے والے کو کیا کہنا چاہیے، وہ اس آیت میں بیان ہوا اور یہی بات حدیث پاک میں ایک اور انداز سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو نملہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ایک یہودی شخص بھی وہی موجود تھا۔ اس دوران وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا یہ مردہ باتیں کرتا ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ یہودی کہنے لگا، بے شک یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب اہل کتاب تم سے کوئی مضمون بیان کرے تو تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ مضمون انہوں نے غلط بیان کیا ہے تو اس کی تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے، اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ یاد رہے کہ ہمارا ایمان قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں پر بھی ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر ہے، نیز دیگر کتابوں پر جو ایمان ہے وہ ان پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، موجودہ تحریف شدہ کتابوں پر نہیں، بلکہ ان پر یوں ہے کہ ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔
ترجمہ، ارے حبیب، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح قرآن مجید نازل فرمایا جیسے اہل کتاب کی طرف توریت وغیرہ کتابیں اتاری تھی۔ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے توریت عطا فرمائی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مکہ والوں میں سے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں جو کفر میں انتہائی سخت ہیں۔ آیت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ سے متعلق دو باتیں، یہاں اس آیت سے متعلق دو باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، یہ سورت مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ایمان لانے سے پہلے ان کی خبر دے دی، تو یہ غیبی خبروں میں سے ہے۔ نمبر دو، جحود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکر جانا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یہودی خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عناد کی وجہ سے انکار کیا۔
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ،
ترجمہ، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے۔
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ،
اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر آپ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تو اس وقت اہل کتاب ضرور شک کرتے اور یوں کہتے کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانے میں تشریف لانے والے نبی کی صفت تو یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے اور نہ ہی پڑھتے ہوں گے، جبکہ یہ تو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ غیر مسلموں کے ایک مشہور اعتراض کا جواب، اس آیت مبارکہ میں موجودہ زمانے کے غیر مسلموں کے اس مشہور اعتراض کا بھی جواب موجود ہے کہ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ کتابوں کو سامنے رکھ کر قرآن لکھا ہے۔ ان کا یہ اعتراض خلاف حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے اور لکھنے کی نفی خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور تاریخی حقائق سے یہی ثابت ہے، لہٰذا غیر مسلموں کا یہ خود ساختہ اعتراض اپنی بنیاد سے ہی غلط ہے۔
بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون،
ترجمہ، بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ روشن نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں مذکور ضمیر ہوا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی ہے کہ ان کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو معجزہ ہو، اور نہ ہی ایسی ہے کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمیر ہوا کا مرجع سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دے کر اس آیت کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان روشن نشانیوں والے ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ یہودی جو کہ معجزات ظاہر ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور آخری رسول ہونے کو جان اور پہچان چکے، لیکن آپ سے انعت کی وجہ سے آپ کے منکر ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء اور حفاظ کا بڑا ہی درجہ ہے کہ ان کے سینے قرآن کریم کے گنجینے ہیں، جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جائے وہ عظمت والا ہے، تو جس سینے میں قرآن پاک ہو وہ بھی عظمت والا ہے۔ نیز یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن عظیم میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ تبدیلی اور تحریف کاغذ میں ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن تو خدا نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔
وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔
ترجمہ، اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ وقالو، اور کفار نے کہا، یہاں سے کفار مکہ کا ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے کہا کہ اس نبی پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی طرح نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دیں، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور وہ حکمت کے مطابق جو نشانی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صاف ڈر سنا دوں، اور میں اسی کا پابند ہوں۔
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
ترجمہ، اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اولم یکفہم، اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں؟ اس آیت میں کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے زیادہ کامل ہے، اور حق کے طلبگار کو تمام نشانیوں سے بے نیاز کرنے والا ہے، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی اور ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا، یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات قصہ بن کر رہ گئے ہیں، مگر یہ قرآن ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو ہمیشہ دیکھا جاتا رہے گا، اس پر ایمان نہ لانا انتہائی بد نصیبی ہے۔
قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔
ترجمہ، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے سچے ہونے اور تمہارے جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جس کا علم جتنا کامل ہو اس کی گواہی بھی اتنی ہی کامل ہوتی ہے، اور یقیناً کامل ترین علم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو گواہی بھی اسی کی کامل ترین ہے۔ اور یاد رکھو کہ باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہی نقصان پانے والے ہیں۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون۔
ترجمہ، اور تم سے عذاب کی جلدی بچاتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو۔ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب نازل ہونے کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، تو ان کے مطالبہ کرتے ہی ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوتی، لیکن چونکہ اب ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے تو جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ: تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا: اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ یستعجلونک بالعذاب، تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کا عذاب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچے گا، اور جس دن عذاب کافروں کو ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے کافروں، اب تم دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا کا مزہ چکھو، تو اس دن تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکو گے۔
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔
ترجمہ: اے میرے مومن بندوں، بے شک میری زمین وسیع ہے، تو میری ہی بندگی کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندوں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب مومن کو کسی سرزمین میں اپنے دین پر قائم رہنا اور عبادت کرنا دشوار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جائے جہاں آسانی سے عبادت کر سکے اور وہاں دین کی پابندی میں دشواریاں درپیش نہ ہوں۔ شان نزول: یہ آیت مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور وہ انتہائی تنگی میں تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے، تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے اور وہاں امن بھی ہے۔ نوٹ: ہجرت سے متعلق احکام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 97 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔
کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔
ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دار فانی کو چھوڑنا ہی ہے، پھر مرنے کے بعد ثواب و عذاب اور اعمال کی جزا کے لیے ہماری ہی طرف تم لوگ پھیرے جاؤ گے، تو تم پر لازم ہے کہ ہمارے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کی حفاظت کے راستے اختیار کرو۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔
ترجمہ: اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ یہاں سے بطور خاص ہجرت کرنے والوں اور عمومی طور پر ہر نیک کام کرنے والے مسلمان کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جن میں یہ ہجرت کرنا بھی داخل ہے، تو ضرور ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے، اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہی اچھا اجر ہے۔ جنتی بالا خانوں کے اوصاف: یہاں جنتی بالا خانوں کے اوصاف سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے. حدیث نمبر ایک, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب سے کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہوں, کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا. صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ تو انبیاء اکرام علی مسلاط السلام کی منزلیں ہیں, دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا, کیوں نہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی. نمبر دو, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے, سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا, یہ اس کے لیے ہیں جنہوں نے اچھی گفتگو کی, کھانا کھلایا, ہمیشہ روزہ رکھا, اور رات کے وقت جبکہ لوگ سو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں, یعنی اچھے عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں, مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کیا, مشرکین کی ایذائیں برداشت کی اور ہجرت کر کے دین کی خاطر وطن بھی چھوڑ دیا مگر دین اسلام کو نہ چھوڑا, اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں.
وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
ترجمہ, اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی نہیں اٹھائے پھرتے. شان نزول, مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے عرض کی, ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں, نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال, وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں, جیسا کہ چوپائے اور پرندے, اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے, لہٰذا تم جہاں بھی ہوگے وہی تمہیں روزی دے گا. تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, کمزور اور طاقتور, مقیم اور مسافر, سب کو وہی روزی دیتا ہے, اور وہی تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے دلوں کی بات کو جاننے والا ہے. رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے معاملے میں خاص طور پر اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ساری مخلوق کو رزق سے نوازنے والے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, تو کچھ لوگ اپنی شفقت و نصیحت کے دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے اور داڑھی رکھ لی تو کمائی کس طرح کرو گے, اور کماؤ گے نہیں تو اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے, اسی طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے تو بھوکے مرو گے, اور تمہیں لوگوں کے دیے ہوئے صدقات و خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا. اے کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رزق دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا بلکہ انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کیسے بند کر دے گا؟ ہاں اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہوا تو یہ دوسری بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب ہرگز نہیں بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھے کہ اتنے بڑے اور اتنے وسیع آسمان اور زمین کس نے بنائے، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ لوگ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اور اس اقرار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کیوں منحرف ہوتے ہیں؟
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم.
ترجمہ: اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں خواہ وہ مومن ہوں یا کافر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز میں بندے کی بھلائی ہے اور کس میں نقصان ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس وقت امیری کے لائق ہے اور کون کس وقت غریبی کے لائق ہے. لہذا وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہی ہر ایک کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. نوٹ: مخلوق کے درمیان رزق میں برابری نہ ہونے کی حکمتیں جاننے کے لیے سورہ رعد آیت نمبر 26 کے تحت مذکورہ کلام سماعت فرمائیں.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ عرب کے مشرکوں سے یہ بات پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے خشک زمین سے کھیتی، نباتات اور درخت وغیرہ اگا کر اسے سرسبز و شاداب کیا، تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا اور اسی نے زمین کو سرسبز کیا. یعنی وہ لوگ اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے حق کو ایسا بنایا کہ باطل پرست اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، بلکہ ان کافروں میں اکثر بے عقل ہیں کہ اس اقرار اور اعتراف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں.
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
ترجمہ: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے.
وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب،
اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں. یہی حال دنیا کا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ زائل ہونے والی ہے، اور موت یہاں سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں. اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں، اور زندگانی کہلانے کے لائق بھی وہی ہے. کیا ہی اچھا تھا اگر وہ مشرک دنیا اور آخرت کی حقیقت جانتے، اگر ایسا ہوتا تو وہ فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ دنیا کی مذمت پر مشتمل تین احادیث، یاد رہے کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات آئی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے مقاصد میں ایک مقصد دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچانا بھی تھا، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت بیان فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے کیسے دنیا کی مذمت بیان فرمائی، اس سے متعلق تین احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، جی ہاں، اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو وہ اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ نمبر دو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ نمبر تین، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ، پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، تو عنقریب جان لیں گے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ جہلیت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے، دوران سفر جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تو وہ لوگ بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور یا رب پکارنے لگتے، لیکن امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاتے۔ ان کی اس حماقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب کافر لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سفر کے دوران انہیں ہوا مخالف سمت چلنے کی وجہ سے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے شرک اور عناد کے باوجود بتوں کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اس وقت ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لاتا ہے اور ڈوب جانے کا اندیشہ اور پریشانی جاتی رہتی ہے اور انہیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر وہ شرک کی صورت میں ہماری دی ہوئی نجات والی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، تو ان قریب وہ اپنے کردار کا نتیجہ جان لیں گے۔ مصیبت کے وقت مخلص مومن اور کافر کا حال، یاد رہے کہ مخلص ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار رہتے ہیں، اور جب کوئی پریشان کن صورتحال پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے رہائی دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، مگر کافروں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں کا حال بھی کافروں کے پیچھے پیچھے ہی چل رہا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بڑی عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی اپنی پرانی روش پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔
ترجمہ، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ کیا مکے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ مکرمہ کی حرمت والی زمین ان کے لیے امن و امان والی بنائی، کہ اس سرزمین میں رہنے والے امن و امان سے رہتے ہیں، جبکہ ان کے آس پاس کے لوگ قتل بھی کیے جاتے اور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس امن و سکون کی نعمت پر تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ بتوں پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اسلام سے کفر کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ۔
ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ یا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک ٹھہرائے، یا جب اس کے پاس حق آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کو نہ مانے؟ بے شک ایسے ظالموں اور حق کے منکروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے پانچ صورتیں سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، کافر کا بت پرستی کر کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ نمبر دو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ نمبر تین، کتاب اللہ میں اپنی طرف سے خلط ملط کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر چار، نبی کا انکار کرنا اور کہنا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ نمبر پانچ، جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی نسبت کسی بڑی ہستی کی طرف کی جائے تو بڑا گناہ ہے۔ لہذا جھوٹی حدیث گھڑ کر یہ کہہ دینا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سخت جرم ہے۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔
ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اس آیت کے معنی بہت وسیع ہیں، اس کے مفسرین نے مختلف انداز میں اسے تعبیر کیا ہے۔ یہاں چار اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ نمبر دو، حضرت جنید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے۔ نمبر تین، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہیں دکھا دیں گے۔ نمبر چار، حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے۔ یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کی جامع ہے، یعنی جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشاں ہوں گے انہیں عمل کی، جو اتباع سنت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کے سانس ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے اور آخرت میں انہیں مغفرت اور ثواب سے سرفراز فرمائے گا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔